الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ هر انسان کے لیے جو عقل بھی رکھتا ہے بالغ بھی ہے سمجھدار بھی ہے اور مکلف بھی ہے ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ اس زندگی میں اپنی دنیا کی زندگی میں تین باتوں کو ضرور جانے ہر انسان چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے سب کے لیے ان کا جاننا بڑا ضروری ہے اور یہ تین باتیں یہی ہیں کہ اپنے رب کو پہچانے اور دوسری بات کہ اپنے دین کو پہچانے اور تیسری چیز کہ وہ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے کیونکہ ان کی پہچان کے بغیر دنیا میں وقت تو گزر جائے گا مگر جو آگے کی منزلیں ہیں وہ بڑی مشکل ہوں گی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر آخرت کی اس منازل میں سب سے پہلی اور آخری منزل ہے سب سے پہلی منزل یہی قبر ہے جو شخص یہاں پر کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہے اور جو یہاں ناکام ہوا وہ آگے بھی ناکام ہے تو یہ چیزیں اتنی اہم ہیں کہ جن کو سمجھے بغیر جانے بغیر ایک مسلمان بھی صحیح معنوں میں دین کی سمجھ اللہ کی سمجھ اور رسول اللہ کی سمجھ نہیں رکھ سکتا اور وہ پھر جو بھی عمل کرے گا جو بھی نظریہ رکھے گا وہ ظاہر ہے نہ اللہ کا بتایا ہوا نہ رسول کا بتایا ہوا اور نہ ہی دین کی صحیح پہچان تو یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا اللہ کے رسول لوگوں کو بتائیے کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں عمل کے اعتبار سے کون ہے الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا انہوں نے اپنی ساری دنیا کی جو تگ و دو تھی کوشش تھی وہ اس میں پڑے رہے حق کو نہیں پہچانا گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا اور انہوں نے یہ سمجھا ویحسبون انہم یحسنون صنعا کہ ہم تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں ان کے کام وہ یہی سمجھتے رہے لیکن نتیجہ کیا ہے اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں دردناک قسم کا عذاب ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے تو یہ کامیابی کی تین منزلیں ہیں کسی بھی انسان کی جو اس دنیا میں آیا ہے. جب تک وہ ان تین چیزوں کو اچھی طرح نہیں جانے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. پہلی بات وہ یہی ہے کہ اپنے رب کو جانے کہ میرا رب کون ہے. اس لیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذاق طعم الایمان ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا. آپ فرماتے ہیں اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جس نے یہ اناؤنس کر دیا کہ میں اپنے اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی ہوں. آپ نے فرمایا دخل الجنہ, یہ بندہ جنت میں داخل ہوگا. تو یہ ہیں آخرت کی کامیابی کے راستے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا بلکہ قرآن مجید نے کہا ان تینوں کو جاننے کے لیے سب سے پہلے علم کی ضرورت ہے, جہالت کی نہیں, علم کی. علم پہلے آتا ہے, جب ہوگا تو پھر ان چیزوں کو علم میں سب سے پہلے جاننا ہے. دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ. تمہیں علم ہونا چاہیے, تمہیں پتہ ہونا چاہیے, تم جان لو. علم کوئی رکھنا ہے تو وہ یہ رکھو, سب سے پہلے اس بات کو سیکھو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں. یہ معرفت رب ہے کہ انسان جانے کہ میرا رب کون ہے. کیسے ہم اپنے رب کو جان سکتے ہیں, اپنے اللہ کو ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پالا ہے, پوسا ہے, پیدا کیا ہے, میرا مالک بھی ہے, جب چاہے وہ میری روح میری جسم سے نکال لے اور جو کچھ چاہے مجھے دے دے اور جو کچھ چاہے مجھ سے چھین لے. وہ میرے ساتھ نہیں بلکہ دنیا کی ہر شے کے ساتھ وہ رب کا سلوک کر رہا ہے کہ میں واقعی تمہارا رب ہوں, اپنی نعمتیں دیتا جا رہا ہے, دے دے کے ان کو پال رہا ہے. اس لیے رب کی معرفت ہم اس طرح جان سکتے ہیں کہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا معبود اگر ہے تو وہی اللہ ہی ہے, وہی ہمارا رب ہے, اس کے علاوہ کوئی اور ہمارا معبود نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے جو میں بات کر رہا ہوں, اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, یہ دلیل ہے کہ تمام تعریف اس رب کے لیے ہیں جو ساری دنیا کا رب ہے, اس اللہ کے لیے ہیں جو ساری دنیا کا رب ہے. عالم اللہ کے سوا ہر شے کو عالم کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ ہے اور باقی جو کچھ ہے وہ عالم ہے. عالم کہتے ہیں نشانی کو. کائنات کی ایک ایک چیز دیکھ لیجئے, میں ہوں, آپ ہیں, یہ پتھر ہے, سورج ہے, چاند ہے, دھوپ ہے, یہ کیا ہے؟ یہ نشانی ہے کہ رب ہے جو ان سب کا نظام چلا رہا ہے. وہی ہے جو نعمتیں ان کے ذریعے سے سب کو دے رہا ہے اور اپنے اپنے وقت پہ دیتا جا رہا ہے, یہ رب ہے. تو اس طرح جس رب کو ہم جانتے ہیں, جس رب کا نام ہم لیتے ہیں, اس کو پہچاننے کی بھی کوئی دلیل ہونی چاہیے. یعنی یہ نہیں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ اللہ کو کیسے مانتے ہیں, آپ نے دیکھا ہی نہیں. تو اس کی دلیل بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد بہت سی ایسی نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا رب ہے, یہ میرے رب کا کام ہے, کسی اور کا کام نہیں ہے. قرآن مجید نے اس سلسلے میں بہت سی مثالیں دی ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار, یا زمین و آسمان کی پیدائش کو دیکھ لیجئے اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے کو دیکھ لیجئے. اللہ فرماتے ہیں لآیات, اس میں بھی بڑی نشانیاں ہیں, بڑی زبردست نشانیاں ہیں اپنے رب کو پہچاننے کی. یہ خود بخود نظام نہیں چل رہا. یہ سورج, یہ چاند, یہ ستارے, یہ رات اور دن, یا آسمان اور زمین, اور پھر اس کے اندر کی ہر شے, یہ خود بخود کام نہیں کر رہی, بلکہ پیچھے کوئی ہے جس نے یہ سارے بندوبست کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے، ان علامات کی وجہ سے، ان نشانیوں کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے. واقعی کیا رب کو دیکھنا ضروری ہے؟ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں تب مانوں؟ تو ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اگر ایمان شے کو دیکھ کے ہی ماننے کا نام ہے تو پھر آزمائش کس چیز کی؟ پھر یہ ہے کہ میں بالکل چھوٹا سا انسان ہوں، اس کائنات کے مقابلے میں میں کیا ہوں؟ معمولی سی ہستی، ذرے سے بھی کم تر میری ہستی ہے. دیکھا جائے تو یعنی زمین سورج سے کئی لاکھ گنا چھوٹی، اور سورج سے بڑے بڑے کئی سیارے جو کئی لاکھ گنا بڑے ہیں، وہاں پر پہنچ کے اگر زمین کو دیکھا جائے تو ایک ڈاٹ کی طرح، سوئی کے ناکے کی طرح بھی محسوس نہیں ہوتی، غائب ہو جاتی ہے. اور اس میں میں جی رہا ہوں. میری کیا اوقات کہ میں ان چھوٹی سی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھنے کا مطالبہ کروں؟ کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ ان آنکھوں سے میں کم از کم دیکھ کے چیزوں کو اقرار کر لوں، مان لوں کہ واقعی میں پہچان گیا کہ یہ میرا رب ہے جس نے یہ سارا کچھ کیا ہوا؟ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار دلائل دیے ہیں اپنے رب ہونے کے، جس میں اللہ تعالیٰ یوں بھی فرماتے ہیں: ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر. وہ تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا چھ دنوں میں، اور جو عرش پر مستوی ہے، وہی ہے جو یغشی اللیل النہار، جو رات کو دن کا لبادہ اڑھا دیتا ہے اور دن کو رات کا لبادہ اڑھا دیتا ہے، جو ایک دوسرے کے پیچھے بڑے تیزی سے آتے ہیں. ادھر دن جا رہا ہے، پیچھے سے رات آ رہی ہے، ادھر دن آ رہا ہے، ادھر رات غائب ہو رہی ہے. یہ ہے یطلب حسیسا، بڑی تیزی کے ساتھ. والشمس والقمر، سورج اور چاند کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اس کو بھی دیکھو. پھر اس طرح والنجوم، اور ستاروں کو بھی، بے شمار ستارے ہیں. اللہ فرماتا ہے مسخرات بامری، اللہ کے حکم کے وہ پابند ہیں، اللہ نے ان کو اپنے اپنے مدار میں چلنے کا حکم دیا ہے، وہ اپنے ہی مدار میں چل رہے ہیں، اور ان کا فائدہ دنیا والوں کو ہو رہا ہے. مسخرات بامری، اللہ فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، لوگوں سن لو، وہی اللہ ہے جس نے پیدا بھی سب کچھ کیا ہے، اور اسی کا حکم اس پیدائش پہ چل بھی رہا ہے. فتبارک اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بابرکت ہے جو رب العالمین ہے. یہ ہے وہ دلائل. قرآن مجید کے ہر صفحے کو کھول لیں، وہاں آپ کو اس طرح کے بے شمار دلائل نظر آئیں گے. ان دلائل کے ذریعے ہم اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں. عقل اللہ نے دی ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیا ہیں، دل دیے ہیں، ان کے ذریعے یہ ٹولز ہیں ہمارے پاس علم حاصل کرنے کے. ہم انہی پر غور و خوض کر کے نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ واقعی یہ رب کریم ہے جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے اور مجھے بھی پیدا کیا ہے، وہی میرا رب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور رب نہیں. پھر اسی طرح امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ رب معبود کو بھی کہتے ہیں کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے. دنیا میں لوگوں نے ایک نہیں کئی رب بنا رکھے ہیں، کچھ زندہ ہیں ان کو بھی رب ہونے کی حیثیت حاصل ہے، دنیا والوں نے دے رکھی ہے یا اپنی انہوں نے زبردستی منوا رکھی ہے. کچھ ایسے ہیں جو دنیا میں نہیں ہیں مگر ان کو رب کا درجہ دیا جاتا ہے. تو یہ دو چیزیں عام ہیں دنیا میں، نظر آتی ہیں. تو اس وجہ سے یار بچے آگے آ جاؤ، آگے بیٹھیں، ادھر آ جاؤ، بکھر جائیں، ہاں آگے بیٹھیں، باتیں نہ کریں، اٹھے اٹھے اٹھے، شاباش، جلدی کریں. تو معبود کس کو کہتے ہیں، رب کس کو کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے، اور اللہ عبادت کا مستحق ہے، وہی رب ہے دنیا میں لوگوں نے اپنے آپ کو رب ہونے کا کہا مگر دنیا زبردستی ان کو مان چکی جبر کی وجہ سے, ورنہ لوگوں کے دلوں سے پوچھا جائے تو وہ صاف کہتے ہیں کہ یہ رب نہیں ہو سکتے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایہا الناس اعبدوا ربکم, لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو, الذی خلقکم, جس نے تمہیں پیدا کیا. وہی رب ہے, وہی معبود ہے, اسی کی عبادت کی جا سکتی ہے, کسی اور کی نہیں کی جا سکتی, کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے. تو یہ معبود ہونا, اس کا رب ہونا, اللہ ہونا, ان تمام چیزوں کی پہچان ہمیں قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے ہی ملتی ہے. تو اسی وجہ سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, الخالق لہذی الاشیاء هو المستحق للعبادہ, جو ان تمام چیزوں کا خالق ہے, زمین, آسمان, سورج, چاند, ستارے, یہ خلا, یہ زمین پہ بسنے والی انسان مخلوقات, جو ان کا خالق ہے وہی عبادت کا مستحق ہو سکتا ہے, اور کوئی نہیں ہو سکتا. جو کچھ بھی نہ بنائے, جو کچھ بھی پیدا نہ کرے, جو خود پیدا کیا جائے, اس کو کیسے رب کا ہو, رب ہونے کا درجہ دیا جا سکتا ہے؟ اسے کوئی رب ہونے کا درجہ نہیں دیا جا سکتا. کیا فرعون کے کہنے پر کہ میں تمہارا ربکم الاعلی, کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں, کیا اس کے کہنے پر اس کو رب مان لیا جائے؟ نہیں, اس لیے کہ وہ خود مخلوق ہے, اس نے کوئی شے پیدا کی ہی نہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ کا بیٹا مان لیا جائے کہ وہ بھی خدا ہیں, تین خداؤں میں ایک خدا ہیں, اس لیے کہ وہ بھی مخلوق ہیں, ان کی ماں تھی, وہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے, وہ خود پیدا نہیں ہوئے, ان کی والدہ تھی, ان کو بھوک لگتی تھی, وہ بازاروں میں چلتے تھے, وہ روٹی کھانے کے, بھوک مٹانے کے محتاج تھے, وہ رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے رب وہی ہوگا جو ان تمام چیزوں کا خالق ہے, وہی عبادت کا مستحق ہے, کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی. یہ ہے ہمارا رب. اس طرح ہم اپنے رب کو پہچانیں. باقی رہی اس کی عبادت, اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں سمجھایا ہے کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم, اور تمہارے رب نے کہا ہے کہ تم مجھے پکارو, میں تمہاری دعاؤں کو, تمہاری پکار کو سنوں گا. یہ ہے رب, کوئی اور نہیں سن سکتا, کسی کو بھی پکارا جائے وہ نہیں سن سکتا, اس کے پاس اتنی اتھارٹی ہے ہی نہیں, قوت ہے ہی نہیں کہ وہ سن سکے. میں یہاں کھڑا ہوں, اس دیوار کے پیچھے میری آواز کوئی نہیں سن سکتا, میں زندہ ہوں, اور جو دنیا میں ہی نہ ہو وہ کیسے کسی کی پکار سن سکتا ہے؟ اللہ ہمارا رب ہے, وہی کہتا ہے ادعونی استجب لکم, تم مجھے پکارو, میں تمہاری پکار کو سنوں گا اور قبول بھی کروں گا. شرط یہ ہے کہ اس کی پکار میں کسی اور کو شامل نہ کیا جائے. وہی اکیلا ہے جو کہتا ہے میں سنوں گا, وہی اکیلا ہے جو کہتا ہے میں قبول بھی کروں گا, تمہیں دوں گا بھی صحیح, تم پکارو تو مجھے پکارو, کسی اور کو نہ پکارو. پھر یہ بات ہے کہ ہم اپنے رب کی جو عبادت ہے وہ جس طرح کریں, جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے, وہ بہت سی چیزیں ہیں. عبادت میں بہت سی چیزیں شامل ہیں, اس میں اسلام بھی شامل ہے, ایمان بھی شامل ہے. اسلام کا مطلب ہے سبمیشن, اپنے آپ کو جھکا دینا, سر تسلیم خم کر دینا. اللہ کا حکم آئے, بندہ اس کو سنے اور اپنا سر خم کر دے کہ اللہ میں نے جھکا دیا اپنے سر کو, مان گیا تیری بات کو, اس کو اسلام کہتے ہیں. یہ بھی عبادت ہے. ایمان, یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے کہ یقین ہو کہ جو حکم دے رہا ہے وہ برحق ہے, میں اس کی تصدیق کرتا ہوں, دل سے سچا جانتا ہوں کہ واقعی وہ اللہ ہے, وہ جو کہہ رہا ہے میں اس کو سچ مانتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں. اور تیسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ ہے احسان, کہ بندہ اپنی عبادت میں احسان کو اختیار کرے. اور احسان کی تعریف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی تھی کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ جب اللہ کی عبادت تم کھڑا عبادت کے لیے تم کھڑے ہو تو تمہاری کیفیت یہ ہو کانک تراہ، گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ منزل حاصل نہیں ہوتی تو پھر یوں سمجھنا فانہ یراک، کہ پھر میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اخلاص کہ عبادت میں میں اس انتہا تک پہنچ جاؤں کہ میں گویا کہ صرف اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، درمیان میں کوئی نہیں ہے، کوئی اور خیال نہیں، کوئی اور دھیان نہیں، کسی طرف دھیان نہیں جاتا، میں صرف اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوں. اور اگر یہ مقام مجھے حاصل نہیں ہوتا تو کم از کم یہ خیال ضرور کر لوں کہ میں کیسی عبادت کر رہا ہوں، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، کس طرح میں کھڑا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں، کس طرح مانگ رہا ہوں، کس طرح جھک رہا ہوں، کس طرح عاجزی اختیار کر رہا ہوں، کم از کم یہ تو میں خیال کر لوں. یہ احسان ہے، یہ بھی عبادت کا ایک درجہ ہے. تو اسلام بھی عبادت ہوئی، ایمان بھی عبادت ہوئی، اور احسان بھی عبادت ہوئی. پھر اسی میں کچھ چیزیں اور بھی شامل ہیں جو بڑی اہم ہیں. عبادت میں اور چیزیں بھی شامل ہیں، وہ کیا ہے؟ دعا. دعا دل کی گہرائی سے نکلنے والی ایک طلب جو صرف اور صرف بندہ اپنے رب سے کرے. دعا یہ بھی عبادت کی ایک قسم ہے جو صرف اور صرف اللہ کی جاتی ہے، کسی اور کی نہیں کی جاتی. ابھی ہم نے آج سنی ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. تو یہ دعا جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ بھی عبادت کا ایک درجہ ہے. پھر اسی طرح خوف، ڈر ہو تو صرف اللہ کا ہو، کسی اور کا نہ ہو. مسلمان کی زندگی میں یا انسان کی زندگی میں کسی اور کا خوف نہ آنے پائے، خوف آئے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا اور کسی کا نہیں. پھر اسی طرح خوف اور ہوتا ہے، لوگوں کا خوف ہوتا ہے، مختلف اتھارٹیز کا خوف ہوتا ہے، اس بات کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ میں نے کوئی حق بات کہہ دی تو کہیں مخالفین کھڑے نہ ہو جائیں، جان لے رہے ہیں. کوئی خوف نہیں، خوف صرف اور صرف اللہ کا، ڈر جس کو کہتے ہیں. پھر اسی طرح امید، رجا، یہ بھی ہم نے اپنے رب سے رکھنی ہے، کسی اور سے نہیں رکھنی. اللہ سے امید ہے کہ یہ کام ہوگا، کسی اور سے کیوں امید رکھیں؟ یہ قرآن مجید کا حکم ہے، یہ بھی عبادت کا ایک درجہ ہے کہ میں امیدیں غیروں سے وابستہ نہ کروں، صرف اور صرف اللہ سے رکھوں. پھر اسی طرح توکل، بھروسہ، اعتماد اللہ کی ذات پر کہ جو سٹیپ اٹھایا ہے کیا واقعی ہوگا یا نہیں، کیا مجھے یقین ہے؟ نہ یقین رکھے اور نہ ہی یہ سوچے کہ نہیں ہوگا، بلکہ اپنے اوپر بھی، اپنی صلاحیتوں پر بھی بھروسہ نہ کرے، اللہ تعالی کی ذات پر بھروسہ کرے. توکل. پھر اسی طرح عبادت کا ایک درجہ رغبت بھی ہے، شوق ہو، انسان کا جذبہ ہو کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، ایک شوق ہے، واقعی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، میرے اور شوق نہیں ہے. شوق ہے تو صرف اللہ کی عبادت کا ہے، اللہ کا بندہ بننے کا ہے، کہ میں ہر وہ کام کرنا چاہتا ہوں جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور یہی خوشی مجھے لے جاتی ہے اپنے رب کی طرف کہ میں کشاں کشاں اسی کی طرف جاتا ہوں اور میں اس کی عبادت کرتا ہوں. شوق ہونا چاہیے، جس کو دلچسپی کہتے ہیں. ایسے نہ ہو کہ اکتاہٹ ہو، بے رغبتی ہو، نہیں، شوق ہو، شوق. پھر اسی طرح رہبہ، رہبہ کہتے ہیں دل کے خوف کو، کہ دل کے اندر اللہ تعالی کا خوف ہو، کسی اور کا نہ ہو، اسی کا ڈر ہو، اور یہ ڈر اس کے جسم کے انگ انگ میں نظر آئے کہ واقعی میں نے اپنی آنکھ کو اگر اٹھانا ہے تو جائز طریقے سے، غلط چیز کو نہیں دیکھنا، اور ہاتھ پھیلانا ہے تو صحیح سمت، قدم اٹھانے ہیں تو صحیح جانب، یہ سب وہ خوف ہو، رہبت ہو، اللہ تعالیٰ کا وہ خوف جو دل میں سما جاتا ہے، تو پھر یہی دل جو جسم کا بادشاہ ہے، اس کے اثرات جسم کے ایک ایک حصے پر ہوتے ہیں اور وہاں سے یہ خوف نمایاں ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح خشوع ہو، عاجزی ہو، عاجزی انکساری، یہ بھی عبادت اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے کہ بندہ عاجز بن جائے اللہ کے لیے، منکسر ہو جائے، اس کا مزاج ایسے ہو جائے کہ بس اپنے آپ کو ڈھا دے اللہ کے آگے کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ جب اللہ کا نام سنے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس وقت اس کے دل میں یہ بات آ جائے کہ میں واقعی سب سے چھوٹا ہوں، اس کو کہتے ہیں خشوع۔ یہ بھی دل میں ہو، یہ عاجزی انکساری مطلوب ہے مسلمان سے، یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے۔ پھر اسی طرح انابت، کوئی معاملہ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی رونا دھونا ہو، میں لوگوں کے آگے کیوں رہوں، ان کے آگے کیوں ہاتھ پھیلاؤں، ان کی طرف رجوع کیوں کروں، میں صرف اپنے اللہ کی طرف، اپنے رب کی طرف رجوع کروں گا۔ کوئی مجھے پریشانی ہے، کوئی خدا نہ خواستہ غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، تو میں اپنے رب کی طرف رجوع کروں گا، اسی کے آگے گڑ گڑاؤں گا، اسی کو بتاؤں گا اللہ میں بے چین ہوں، میں پریشان ہوں، میری اس بے چینی کو دور کر، میری پریشانی کو دور کر۔ انابت، اپنی پریشانیاں اللہ کی طرف لے جانا، یہ بھی عبادت کا ایک بہت بڑا درجہ ہے۔ پھر اسی طرح استعانت بھی ہے کہ مدد مانگنا، اللہ سے مدد مانگیے، جو مستقبل کے کام ہیں، اندیکھے انجانے نتائج ہیں اور جن سے خوف آ رہا ہے، کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا زندوں کا، تو پھر اللہ ہی ہے جس سے مدد مانگی جا سکتی ہے، اسی سے مدد مانگیے۔ یہ بھی عبادت کا ایک اہم حصہ ہے۔ پھر اسی طرح استغاثہ، استغاثہ یہ ہے کہ اپنی فریاد میں کسی کو نہ کروں، میں کروں تو صرف اپنے رب کو کروں، کسی اور کو نہ کروں، گڑ گڑاؤں تو اسی کے آگے، کسی اور کے آگے نہ گڑ گڑاؤں۔ پھر اسی طرح پناہ مانگنا، جس کو استعاذہ کہتے ہیں، وہ بھی اگر میں پناہ مانگوں تو اللہ کی مانگوں، کسی اور کی نہ مانگوں۔ وہی پناہ دینے والا ہے، وہی بادشاہ ہے جو پناہ دے سکتا ہے، کوئی اور پناہ نہیں دے سکتا۔ پھر اسی طرح میں نے کوئی شے قربان کرنی ہے، تو قربانی بھی ایک عبادت ہے، اور یہ قربانی بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اسی طرح میں نے کوئی منت مانی ہے، یہ منت بھی رب کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہ ہونی چاہیے۔ یہ سب وہ عبادت کے طریقے ہیں، قرآن مجید نے ان سب کے بارے میں ہمیں گفتگو فرمائی ہے، سمجھا دیا ہے۔ آئیے میں آپ کو دلائل دیتا ہوں، کوئی میرے نہیں ہیں، ہم ان باتوں کو نہیں سمجھتے، لوگ ادھر ادھر کی باتیں کر کے ہم سے سارے کام کروا لیتے ہیں مگر اپنے رب کی پہچان نہیں کرواتے۔ آئیے قرآن مجید کی آیات کو سنتے جائیے، ایک ایک بات کو، اور پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ واقعی رب کس کو کہتے ہیں اور رب کی عبادت کرنا کیوں ضروری ہے۔ پہلی بات کہ اللہ کی عبادت ہم کیوں کریں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ یاد رکھو، یہ مسجدیں جو ہیں، سجدہ گاہیں جو بنائی جاتی ہیں، جس کو ہم مسجد کہتے ہیں، اس مسجد میں سوائے اللہ کی عبادت کے کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، اور جو سجدہ گاہ ہو وہ بھی صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہو، کسی اور کی عبادت کے لیے نہ ہو. یہ دو چیزیں ہیں اس میں، اللہ کی عبادت کے لیے جگہ کا بنانا، اور وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کے لیے ہو، کسی اور کی عبادت کے لیے نہ ہو. اور فلا تدع مع اللہ احدا، جب یہ عبادت گاہ بن جائے تو پھر صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس میں شامل نہ کیا جائے. کیا پتہ چلتا ہے اس سے کہ عبادت کے مراکز ہمارے کیا کیا ہیں؟ صرف مسجدیں، مسجدیں ہیں صرف، کوئی اور شے نہیں ہے، کوئی اور عبادت گاہ نہیں ہے. کہیں ثواب نہیں مل سکتا، کہیں کوئی سجدہ قبول نہیں ہو سکتا، کہیں کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی. اگر عبادت کرنی ہے تو مسجدوں میں آ کے، صرف اللہ کے لیے بنائی گئی مسجدوں میں عبادت کی جائے، اور صرف اسی کی عبادت کی جائے، کسی اور کی نہ کی جائے، کسی اور کو وہاں نہ پکارا جائے. یہ ہے عبادت کا مطالبہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ جن کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا. پھر اسی طرح جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی قرآن مجید گویا ہے کہ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی کسی اور کو پکارتا ہے اللہ کے ساتھ، اس کے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ ادھر ادھر کی باتیں ہیں، ٹرکس ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں، بات کو مولڈ کیا جاتا ہے، لفظوں کے معنوں کو چینج کر دیا جاتا ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَلَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، اس کے پاس کوئی اس کی دلیل ہے ہی نہیں. تو کیا دلیل ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ تین مسجدیں ایسی ہیں، کوئی بندہ بھی اگر اپنے گھر سے نکل کے عبادت کی غرض سے جانا چاہتا ہے کہ میں کہیں دور جاؤں، وہاں جا کے عبادت کروں، مجھے وہاں ثواب ملے اور رب میری دعائیں سنے، میں اللہ سے دعائیں کروں، تو آپ فرماتے ہیں سوائے ان تین مسجدوں کے کسی اور کی طرف رخت سفر باندھنا عبادت کی نیت سے ناجائز ہے. لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، آپ فرماتے ہیں پہلے اللہ کا گھر ہے مسجد حرام، بیت اللہ جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں ایک نماز با جماعت پڑھنے کا ثواب اس مسجد میں 100,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے. یہ کم ثواب ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اس ثواب کو پانے کے لیے اگر واقعی کوئی رخت سفر باندھے اور جانا چاہتا ہے کہ میں ثواب کمانا چاہتا ہوں، کہیں جا کے اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، تو وہ پہلے بیت اللہ کا رخ کرے، وہاں جا کے اس کے آگے گڑ گڑائے، اس کی عبادت وہاں کرے، واقعی اس کا ثواب ہے. پھر آپ فرماتے ہیں مسجدی ہادا، میں جس مسجد میں بیٹھا ہوں مسجد نبوی، اس مسجد میں بھی آ کے انسان رخت سفر باندھ کے سفر کر کے ادھر آئے، بے شک خود آئے، قافلہ لے کے آئے، یہاں آ کے نماز پڑھے، اس نماز کا بھی اس کو ثواب ملے گا، وہ اس مسجد میں جو میری مسجد میں پڑھے گا ایک نماز، اور دوسری مسجدوں میں جب پڑھے گا تو 1,000 نمازوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا. اور پھر آپ فرماتے ہیں وہ مسجد الاقصی، تیسری مسجد اقصی، بیت المقدس، جس کو آج ہم چھنوا بیٹھے ہیں، جہاں مسلمان نہیں جا سکتے، جو یہودیوں کے پاس ہے، جن کا بائیکاٹ کرنا تو ہم جانتے ہیں، نعرے لگا دیتے ہیں، مگر سب انہی کی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں. لیکن یہی مسجد، مقدس گھر جو مسلمانوں کا ہے، یہ پکار پکار کے آج کہہ رہا ہے کہ کیا مسلمانوں میں ہے کوئی صلاح الدین ایوبی جو مجھے یہودیوں کے چنگل سے آزاد کرا سکے؟ آج اس مسجد میں مسلمان نماز پڑھنے سے محروم ہیں، ہم وہاں جانے سے محروم ہیں. اتنا بڑا ثواب جو مسلمانوں کو ملنا تھا، آج اس پر پابندی لگ چکی ہے. بس تین مساجد ہیں جن کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہی کی طرف رخت سفر باندھ کے جائے بندہ ثواب کی نیت سے تو اس کو ثواب ہوگا، کسی اور کی طرف اگر جاتا ہے تو اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. مثلا میں یہاں نیت یہ کروں کہ میں لاہور جا کے بادشاہی مسجد میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، بڑی مسجد ہے، فیصل مسجد میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں, بڑی مسجد ہے, خانہ کعبہ, مسجد حرام, مسجد نبوی اور مسجد اقصی کے مقابلے میں یہ عام مساجد میں شامل ہے. اس کے ہاں جو نماز پڑھیں گے وہ ایک نماز کا ثواب فیصل مسجد میں, اور جو بیت المقدس میں پڑھیں گے ایک لاکھ نمازوں کا ثواب. یہ عبادت ہے, یہ ہے وہ چیز جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی طرف جائیے اللہ کے علاوہ, یہ گھر ہیں اللہ کے, عبادت کے. اگر کوئی اور طرف جاتا ہے اور وہاں جا کے کوئی پکارتا ہے, عبادت کرتا ہے, تو لا برہان لہ بھی, اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. یعنی قرآن مجید کے مقابلے میں وہ کیا دلیل لائے گا؟ فَإِنَّمَا حِسَابُ عِنْدَ رَبِّي, یہ بندہ مانے نہ مانے, اگر نہیں مانتا تو پھر اس کا حساب کتاب رب ہی اس سے نمٹے گا, اس کا حساب کتاب اس کے رب کے پاس ہے. صاف صاف بات کی ہے. پھر یہ کہ ہم رب کو کیوں پکاریں, دعا اس سے کیوں کریں, اس کی دلیل بھی ہے. فَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو, مجھے پکارو, میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. جس کا مطلب ہے کسی اور کو اگر پکار کے دیکھو جواب نہیں ملے گا, وہی جواب دے گا, وہی سنتا ہے دعاؤں کو, وہی جانتا ہے دل کی گڑ گڑاہٹ کو, رونے کو, آہوزاری کو, وہی جانتا ہے ہماری مجبوریوں کو, وہی جانتا ہے ہماری غلطیوں کو, ضرورتوں کو. اسی سے پکارو, استجب لکم, میں تمہاری دعا سنوں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ واقعی سنتا ہے. ہم کیوں اس سے مایوس ہوتے ہیں, کیوں نہیں اس کے آگے گڑ گڑاتے, کیوں اس سے توقع نہیں کرتے, دوسروں سے توقع کر بیٹھتے ہیں؟ اسی کو پکارنا چاہیے, ادعونی استجب لکم. پھر یہ فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی, جو لوگ میری عبادت سے, یہ دعا, دعا کو اللہ نے خود فرمایا عبادت, جو لوگ میری پکار کرنے سے کتراتے ہیں, بڑے بنتے ہیں کہ ہم اللہ کے آگے کیوں جھکیں, ہم اس سے کیوں مانگیں, ہمارے اپنی صلاحیت ہے, دست و بازو ہیں, ہم جانتے ہیں کہاں سے کمایا جائے اور کہاں کھایا جائے, ہم سب کچھ کے مالک ہیں, کسی کوئی ضرورت نہیں ہے رب کو پکارنے کی, یہ تکبر ہے. اللہ فرماتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین, ایسے لوگوں کو میں ذلیل اور خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا. آج بڑے باعزت بنے پھرتے ہیں, کل ذلیل ہوں گے. یہ ہے پکار جو اپنے رب کی کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد خوف کی دلیل یہی ہے, فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مومنین, مومنو اگر تم واقعی مومن ہو تو کسی سے مت ڈرو, ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو. یہ قرآن مجید کی دلیل ہے, آیت ہے. پھر اسی طرح امید بھی اسی سے رکھنی چاہیے, فمن کان یرجو لقاء اللہ یا لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربی احدا, جو واقعی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہے, امید رکھتا ہے کہ میں نے مر کے اپنے رب کو ملنا ہے, جس کا مطلب ہے یقین رکھتا ہے, تو امید اسی سے رکھنی چاہیے, کسی اور پر, کسی اور کے لیے نہیں ہو. تو اس کو پھر چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے ان اعمال کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی اور, عبادت کرتے وقت اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے. یہ صاف صاف الفاظ ہیں, تب جا کے وہ عمل صالح ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. پھر اس طرح توکل کی اکثر و بیشتر یہ آیت پڑھی آپ نے, وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اللہ پر ہی اہل ایمان کو توکل کرنا چاہیے, اسی پر بھروسہ کریں. پھر یہ دلیل کہ اللہ کا شوق, اللہ کا خوف, اللہ کے لیے عاجزی. اللہ تعالیٰ انبیاء کرام سورہ انبیاء میں انبیاء کرام کا ذکر فرما کے ان کی خوبیاں بیان کرماتے ہیں کہ انہم کانوا یدعوننا رغبا ورہبا, کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات, کہ وہ نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے, ایک دوسرے سے جلدی کرتے تھے, پیچھے نہیں رہتے تھے, انتظار نہیں کرتے تھے, کوئی خیرات کام نیکی کا ہو پیچھے نہیں رہتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا, اور یہی انبیاء ایسے تھے جو ہمیں پکارتے تھے, شوق کے ساتھ اور ڈر کے ساتھ. شوق بھی تھا اور خدا خوفی بھی تھی. یہ عبادت کا روح ہے, عبادت کی روح ہے, شوق بھی ہو اور اللہ کا خوف بھی ہو, ڈر بھی ہو. تو یہ دونوں چیزیں, وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ, اور تیسری چیز کہ سب کے سب ہمارے آگے عاجز بندے بن کے رہتے تھے. تو عاجزی بھی اسی کے لیے, خوف بھی اسی کا, ڈر بھی اسی کا. پھر اسی طرح انابت کی دلیل, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, اپنے رب کی طرف رجوع کرو, حالات کچھ بھی ہوں پریشان نہ ہو. اپنا رونا دھونا تو اپنے رب کے آگے کرو, کسی اور کے آگے نہ کرو. وہی سنے گا تمہاری, وہی مصیبتیں دور کرے گا, وہی مشکلات کو حل کرے گا, وہی بگڑی بنائے گا, وہی کرنی والا ہے, کوئی اور نہیں ہے. اسی کی طرف رجوع کرو. اور استعانت, مدد مانگنے کی دلیل, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم روز پڑھتے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ایاک, زور ہے اس پر, جس کا مطلب ہے تیری, صرف تیری ہی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے تیری بھی عبادت کرتے ہیں, صرف تیری ہی. پھر اسی طرح پناہ, پناہ کس کی مانگی جائے. ہم عام پڑھتے ہیں یہ دعا, بلکہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں, اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں شیطان رجیم سے, کہ وہ میرے کاموں میں حائل نہ ہو, میری نیکیوں کو برباد نہ کرے, مجھے گمراہی کی طرف نہ لے جائے. جو اللہ کہہ رہا ہے اب قرآن مجید میں اچھی طرح پڑھوں گا, سمجھوں گا, اور جو کہہ رہا ہے اللہ میں اس کو پڑھ لوں, سمجھ لوں اور عمل کروں, ایمان لاؤں, مجھے کہیں شیطان گمراہ نہ کر دے. اور استغاثہ, فریاد رسی, فریاد کہتے ہیں کہ فریاد کرو. کس کو کہہ رہے ہیں فریاد؟ قرآن مجید کہتا ہے اذ تستغیثون ربکم, یاد ہے مسلمانوں تمہیں جب تم میدان بدر میں کھڑے تھے اور سبھی اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے کہ اللہ ہم تھوڑے ہیں, دشمن تعداد میں بھی زیادہ ہے, قوت میں بھی زیادہ ہے, اسلحے میں بھی زیادہ ہے, ہم نہتے ہیں, تھوڑے ہیں. اور نبی کا استغاثہ دیکھیے کیا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عریش پر بیٹھے, چادر کو اپنے سر پہ لیے, ہاتھ اٹھائے, رب سے دعا کر رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں, یا رب ان تہلک ہذہ العصابۃ فلا تعبد بعد. بڑی مشکل سے یہ چند نوجوان, چند مسلمان لوگ میں نے کیے, بڑی محنت کی ہے, ایمان لائے ہیں تجھ پر, اگر آج یہ ہلاک ہو گئے, دشمن نے ان کو قتل کر دیا, یہ شکست کھا گئے, تو اللہ پھر فلن تعبد بعد, پھر زمین پہ تو عبادت نہیں کیا جا سکتا. یہ لاڈ, پیار کے الفاظ تھے جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمائے. یہ استغاثہ تھا, یہ فریاد تھی جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کر رہے تھے, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجاب لکم, میں نے تمہاری اس فریاد کو سنا اور قبول کر لیا, اور خوشخبری سنائی کہ تم ہی فاتح بنو گے, تمہیں کوئی طاقت دنیا کی شکست نہیں دے سکتی. مشکل اوقات میں اپنے رب کو پکارنا, اس سے فریاد کرنا, یہ مسلمان کا شعار ہے. پھر اسی طرح جب ذبح کیا جاتا ہے, قربانی دی جاتی ہے, تو وہ صرف اللہ کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, اللہ کے رسول کہہ دیجئے میری نماز, میری قربانیاں, میرا جینا, میرا مرنا, سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں. جس کا ہم روزانہ اعتراف کرتے ہیں اپنی نمازوں میں, التحیات للہ والصلوات والطیبات, کہ تمام مالی, قولی, جسمانی عبادتیں صرف اللہ کے لیے. مال جو کمایا ہے اسی کے حکم کے مطابق کمایا ہے, یہ اب خرچ ہوگا تو اللہ کے نام پہ خرچ ہوگا, غیر اللہ کے نام پہ نہیں ہوگا. جسمانی ہوگی عبادت تو اس یہ آگے اللہ کے جھکے گی, کسی اور کے آگے نہیں جھکے گی. اور بات کوئی کہوں گا تو اللہ کے لیے کہوں گا, کسی اور کے لیے نہیں کہوں گا. کوئی پکاروں گا, فریاد کروں گا, یہ قول ہیں, زبانی باتیں ہیں یہ صرف اور صرف اللہ کے ہوں گے اور کسی کے لیے نہیں ہوں گے. پھر آخری بات نظر کی, منت کی, کہ منت بھی اللہ کے لیے انسان مانے کسی اور کے لیے نہ, یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی منت جو صرف اور صرف اللہ کے لیے مانتے ہیں اس کو سراہا ہے کہ جنتی کون لوگ ہوں گے, یوفون بالنذری ویخافون ربهم ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. یہ جنتی لوگ وہ تھے جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے نام کی جو نظر تھی وہ دیتے بھی تھے اور پورا بھی کرتے تھے. اللہ کے نام کی نظر, کسی اور کے نام کی نظر نہیں. یہ الفاظ ہیں, یہ آیات ہیں قرآن مجید کی, انہی پر غور کر کے ہم اپنی جو روزمرہ کی یا سال بسال جو بھی مختلف مواسم آتے ہیں ان میں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں عبادت کے مختلف طریقے جو ہم نے اپنا رکھے ہیں ہم ان میں تمیز کر سکتے ہیں کہ یہ عبادت کس کے لیے کی جا رہی ہے اور ہمیں کس کے لیے کرنی چاہیے. یہ قرآن مجید کی آیات ہیں, یہ میری باتیں نہیں ہیں, اللہ کا کلام ہے جو میں نے سنایا ہے. پڑھ لیجئے, دلیل موجود ہے. اب اس دلیل کے ہوتے ہوئے کیا جواز ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے رجحانات کو یا اپنے خیالات کو کسی اور کی طرف لے جائیں؟ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی سمجھ عطا فرمائے اور اپنی صحیح پہچان عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.